بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جاليس أحاديث نووية كشرح كدرس جاريه، ورم 36 حديث برباد كرهته پچھلے درس میں. حديث كم متن میں پھر سے سنا دیتا ہوں، اور پھر جہاں پہ رکے تھے وہیں سے شرح کا آغاز کرتے ہیں. امام نووي رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث 36، عن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. اور اس حدیث کی شرح میں ہم پہنچے تھے فضیلت الشیخ العلامہ ابن حسن العباد البدر کے شرح میں سے پانچویں پوائنٹ پر شیخ صاحب فرماتے ہیں، قوله اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ومن سلک طریقا يلتمس فيه علما، اور جو کوئی علم حاصل کرنے کی راستہ اختیار کرتا ہے، سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں علم کا راستہ جس نے اختیار کیا ہے، اور یہاں پہ علم سے مراد العلم الشرعی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید صحیح حدیث کا علم صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، یہ علم شرعی ہے. یہ تین قید لازمی ہے علم شرعی کے لیے. بنیاد علم شرعی کی ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفہم السلف الصالح. قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور ان دونوں کا صحیح سمجھ ہے، اور اگر صحیح سمجھ نہیں ہے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فیہ الحث علی طلب العلم الشرعی. اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں علم شرعی کو حاصل کرنے کی. وسلوک الطرق الموصلۃ الى تحصیلہ، اور ہر وہ راستہ اختیار کرنا جو اس علم کو یا شرع علم کو حاصل کرنے کے لیے ہو. سواء کان ذلک، چاہے یہ راستہ علم حاصل کرنے کے لیے، شرع علم حاصل کرنے کے لیے، بالسفر لطلبه، چاہے اس کے لیے سفر کرنا پڑے، او بالاخذ باسباب تحصیلہ، یا جو بھی اسباب علم حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں ان کو اختیار کرنا. مثال کے طور پہ، من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها، جیسا کہ یہ سب راستے ہیں علم شرعی حاصل کرنے کے لیے. اگر سفر کرنا ہے تو سفر کرے. اگر کوئی سفر کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے، جس کی بنیاد قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ سلف کا مفہوم ہے، تو اس نے گویا کہ اس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس راستے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور یہ راستے کیسے ہیں؟ نمبر ایک، اگر سفر کرے تو سفر کر لیتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی. نمبر دو، جو بھی اسباب ہے علم حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ اقتناء الکتب المفیدہ، کہ مفید کتب کتابیں حاصل کرنے کے لیے وہ خرید لیتا ہے، یا کسی دوست سے لے لیتا ہے وقتی طور پر، عاریہ لے لیتا ہے، الغرض وہ خود لیتا ہے، یا وقتی طور پر کسی سے کوئی کتاب لیتا ہے، وہ کتابیں جو فائدہ مند ہو. فائدہ مند کتاب کون سی ہوتی ہے؟ جس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی کلام ہو، صحیح حدیث ہو، اور صحابہ سلف کا مفہوم ہے. یہ بار بار میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہوئے گمراہ ہوئے ہیں. عجب بات ہے یہ، اور بعض لوگوں کی بات اچھی نہیں لگتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب صحیح فہم نہیں رہے گی تو پھر گمراہی ہی باقی رہے گی. وہ قراءتی ہے، یا تو حاصل کرنا ہے اور پڑھنا ہے، والاستفادہ منها، ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں خوبصورت زیب و زینت کے لیے، گھر کی زیب و زینت یہ کتابیں ہیں، نہ پڑھتے نہ اسے فائدہ حاصل کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ وہ راستے ہیں جو جنت کی طرف لے کے جائے گا. اور بعض لوگ واللہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو کتاب خریدنے کے لیے بھی پریشان ہوں، کو پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور بعض ایسے لوگوں کے گھر کتابوں سے بھری ہوں، وقت نہیں کتاب ہاتھ لگانے کا، سبحان اللہ، اور دونوں برابر نہیں ہیں. اور بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، صرف گو تھرو کرنا ہے. کوئی آپ میگزین نہیں پڑھ رہے، کوئی اخبار نہیں پڑھے، گو تھرو کرنا ہے کہ ہیڈ لائنز پڑھ لی، سرخیاں پڑھ لی، بات ختم ہو گئی. نہیں، جب آپ کوئی شرعی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس شرعی علم کے اصول ہوتے ہیں، آپ سمجھنے کے لیے اپنی زندگی بہتر سے بہترین کرنے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے دونوں جو ہے وہ سنور جائے، سدھر جائے، اور آپ فلاح حاصل کر لیں. والاستفادہ منہا، اور اس سے استفادہ حاصل کرنا لازمی ہے. یہ سارے کے سارے طالب علم کے شرعی راستے بتائے جا رہے ہیں. وملازمۃ العلماء والاخذ عنهم وغیر ذلك، اور علماء کے ساتھ رہ کر، ملازمت یعنی ان کے ساتھ لمبے عرصے تک ساتھ رہنا اور اسے علم حاصل کرنا. جیسے کوئی شخص کسی کے ساتھ چپک جاتا ہے اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہو جاتے، اسی طریقے سے لمبے عرصے تک کسی عالم کے ساتھ یا جو کبار طلاب علم ان کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرتا رہے، واخذ عنهم ان سے لیتا رہتا ہے، وغیر ذلك ان کے جو بھی راستے ہیں طلب علم کے. اچھا، والجزاء على ذلك، جو شخص ایسا کرتا ہے طلب علم کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے دروس میں جانا ہو، چاہے آن لائن سننا ہو، اگر وہ دروس میں خود نہیں جا سکتا علماء کے پاس یا طلاب علم کے پاس تو آن لائن ایک طریقہ ہے، براہ راست سن سکتا، اگر آن لائن نہیں ہے تو سی ڈی کی ریکارڈنگ کے ذریعے اگر وہ کر لیتا، الغرض اس نے کوئی نہ کوئی راستہ طلب علم کا اختیار کیا ہوا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اور الحمدللہ روزانہ وہ علم کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والجزاء على ذلك، اور اس کی جزا اسے کیا ملے گی؟ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تسهيل الطريق التي يصل بها طالب علم الى الجنه، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے اب جنت میں جانا آسان ہو گیا ہے. وہ کیسے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وذلك يكون باعانته على تحصيل ما قصد، اللہ تعالیٰ اسے اس کی مدد کرے گا، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دے گا اور اسے توفیق دے دے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کام میں ہو جائے تو پھر کیا کہیں گے، سبحان اللہ. تو سب سے پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ اسے مدد کرتا ہے، جو اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقصد آسان کر دیتا ہے. فَيَكُونُ بِذَلِكَ مُحَصِّنًا لِلْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ علم حاصل کر لیتا ہے. وَيَكُونُ أَيْضًا بِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا عَلِمَهُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، اور اللہ تعالیٰ پھر جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے صحیح مقصد صحیح نیت کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے علم حاصل کرنے کی، اور پھر اس کی اعانت اور مدد کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی، سبحان اللہ. وذلك يفضي به الى دخول الجنه، اور ان دونوں سے، علم سے اور عمل سے، اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل کر دے گا. یہ سبب ہے نا جنت میں جانے کا نا، کوئی جنت ایسی تو نہیں ہے جیسے بعض صوفی کہتے ہیں جب ہم جنت میں جائیں گے اور حورے آئیں گی ہم کہیں گے قرآن مجھے سنانا تو سنا اور نہ اپنا راستہ پکڑو. ایسے تھوڑی ہے کہ جنت میں جائیں گے، جنت ایسی ہے، جنت کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اور عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کے لیے علم کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے، اور علم کے راستے اختیار کرنے کے اللہ تعالیٰ کی مدد ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کی نیت صاف ہو، اخلاص کی بنیاد پر، جو علم حاصل کرتا ہے صحیح مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اس کی زندگی قرآن اور سنت سے، اس فہم سلف سے روشن ہو جائے، وہ خود اس علم پر عمل بھی کرنے والا بن جائے اور آگے بھی اس کو پھیلانے والا بن جائے. یہ علم ہے اور یہ عمل ہے اور یہ جنت کی طرف آسان راستے ہیں. جیسا فرماتے ہیں وقوله، اور اگلا جملہ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اور کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کس گھر میں جمع ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں اللہ کے گھروں میں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں مدارسہ بھی کرتے ہیں، یعنی علم اور تعلیم کی بات بھی کرتے ہیں، سمجھنے کی بات بھی کرتے ہیں. الا یہ کہ وہ ایسا نہیں کرتے الا یہ کہ اب ان کو یہ ملے گا. کیا ہے؟ جمع ہوئے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، نمبر تین قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر چار قرآن مجید کا صحیح علم حاصل کرتے ہیں، علم التعلیم. جب یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا، یہ نہیں ہوگا الا، اب یہ صیغۃ الحصر ہے، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے. الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی سکینت اطمینان نازل ہوگا. غشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان کو ڈھانپ لے گی، نمبر دو. نمبر تین وحفتہم الملائکہ، فرشتوں کو گھیر لیں گے. اور اس سے بڑھ کر، ان سب سے بڑھ کر بھی ایک چیز باقی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں اس مخلوق کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عرش معلیٰ پر جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نام لے کے فلان بن فلان میرا ذکر کر رہا ہے، میرے گھر میں بیٹھ کر میری کلام کی تلاوت کر رہا ہے، مدارسہ کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اس زمین پر، اللہ تعالیٰ اپنے ان پیاروں بندوں کا نام لیتا ہے عرش معلیٰ پر. یعنی علم حاصل کرنے کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت باقی رہتی ہے؟ مجھے بتائیں حیثیت ہی کیا ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں بیوت اللہ ہی المساجد، اللہ تعالیٰ گھر مساجد ہیں، وہ اضافت ہوا اللہ اضافت تشریف، اور جو یہاں پر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بیوت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر، یہ تشریف کی نسبت ہے، یعنی شرف کی نسبت ہے. اور یہاں پر یہ یاد رکھے کہ علمی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت ہے چیزوں کی، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نسبت ہے اعیان کی، ایک نسبت ہے اوصاف کی. ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ عمومی طور پہ ہر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خصوصی طور پہ کعبہ، کعبہ مشرفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص گھر ہے، عمومی طور پہ ہر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آیت تھی، معجزہ تھا اپنے قوم کے لیے. جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ اور آیت اللہ یا ناقۃ اللہ، اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے حصے ہیں، نعوذ باللہ، کیا خیال ہے؟ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کے حصے ہیں، نہیں حصے اللہ تعالیٰ کے. بیت اللہ مخلوق ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی، مساجد کی ہم انسان ہی تعمیر کرتے ہیں، لوگ تعمیر کرتے ہیں. ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اونٹنے کو پیدا کیا ہے. اچھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ، لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی یہاں پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے تعلق سے، پھر میں نے اپنی روح آدم علیہ السلام میں پھونکی. سبحان اللہ، کون سی روح؟ روح اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی اپنی روح یا وہ روح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اب آئے دیکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، العزم من الرسل علیہم الصلاۃ والسلام میں سے. روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی روح، کیا اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی وہ روح اللہ نے پیدا کی ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. دوسری طرف ید اللہ، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، کیا مخلوق ہیں یہ؟ قرآن کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. کہاں پہ ہے؟ اوصاف میں ہے یا اعیان میں ہے؟ اوصاف میں. فرق کیا دونوں میں؟ اعیان سے مراد بعینہ الگ سے قائم ہو سکتی ہے، اوصاف سے مراد بعینہ الگ سے قائم نہیں ہو سکتی. کبھی ہاتھ دیکھے الگ سے قائم بغیر ذات کے، کبھی رحمت دیکھی الگ سے بغیر ذات کے، کبھی کلام دیکھی الگ سے بغیر ذات کے. تو اوصاف کے لیے ذات کا ہونا لازمی ہے، اور ذات اوصاف سے پہچانی جاتی ہے. اور جو اعیان ہیں، جو الگ سے ذاتیں ہیں، اللہ کا گھر الگ سے ذات ہے، الگ سے موجود ہے، اونٹنی ایک الگ سے ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، ٹھیک ہے نا، عيسى عليه الصلاة والسلام الگ سے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ نہیں؟ تو کلمت اللہ یا روح اللہ سے کیا مراد ہے؟ اعیان ہے یا اوصاف ہے؟ اعیان ہے، بارک اللہ فیک. فرق واضح ہوا کہ نہیں؟ نہیں واضح ہوا، ٹھیک ہے. دوبارہ ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اور بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یکسانیت کسی میں یکسانیت ہے؟ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ یکسانیت ہے دونوں میں. کیا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ ہے. کیا کعبہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے؟ نہیں ہے، اجماع ہے نا سب کا، الحمدللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیا الگ سے مخلوق ہے جیسا کہ کعبہ الگ سے مخلوق ہے؟ نہیں، نہیں نا. تو پھر یہ ہاتھ کیا ہے، اسے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بارک اللہ فیک. تو ید اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو گھر ہے الگ سے ذات ہے، صفت الاعیان ہے یا نسبت اعیان کی طرف ہے، اور جو نسبت الاوصاف ہے وہ صفت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسے رحمت اللہ، علم اللہ، کلام اللہ، یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی. اور یہ اس لیے اہل سنت جماعت السلف الصالحین نے یہ بات کہی ہے، معتزلہ نے کہا القرآن کلام اللہ مخلوق. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ کہ قرآن اللہ کے کلام ہے لیکن مخلوق ہے. اہل سنت جماعت نے کیا کہا؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. جب انہوں نے کہا مخلوق، اہل سنت جماعت نے کہا غیر مخلوق، ورنہ کلام اللہ سب نے کہا. اصل کیا ہے؟ القرآن کلام اللہ. صحابہ کرام کے زمانے یہی صرف دو لفظ ہے، القرآن کلام اللہ، تیسرا لفظ نہیں تھا، کوئی اس میں ایڈ نہیں کیا گیا، القرآن کلام اللہ کافی تھا. معتزلی آئے اور انہوں نے کہا القرآن کلام اللہ تو لیکن مخلوق ہے. کیوں مخلوق ہے؟ کلام اللہ سے مراد ہے جیسے کہ بیت اللہ ہے، ناقۃ اللہ ہے، یہ نسبت ویسے جیسے کہ بیت اللہ کی طرف نسبت ہے. اور اللہ کا گھر مخلوق ہے، اللہ کی اونٹھی مخلوق ہے، تو کلام اللہ بھی مخلوق ہے. دیکھیں کیسے قیاس کیا، فاسد، جیسے ان کے سوچ و فکر فاسد ہے. تو سلف نے یہاں پر ایک اور قید لگائی، انہوں نے کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. کیوں غیر مخلوق کہا؟ کیونکہ انہوں نے مخلوق کہا ہے. ان کے جواب میں دیکھیں سلف نے کوئی بات اپنی طرف سے یوں ایجاد نہیں کی، جب ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے بھی نہیں کہا، اب جب ضرورت پڑ گئی مخالفین نے ایک چیز ایڈ کر لی ہے، اور عوام الناس جو سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے، اب قرآن مخلوق ہے، تو اس کے رد میں سلف نے کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. معتزلہ کے منہ پہ تماشا لگ گیا، اب وہ کیا کرتے؟ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے قرآن مخلوق تو نہیں، ہم یہ تو مانتے ہیں، لیکن لفظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے، اصل یہ قول ہے کلام جو ہے کس کا کلام ہے؟ جبریل علیہ السلام کا کلام ہے. تو ایک اور چیز ایڈ کر لی گئی، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، منہ بدا و الیہ یعود. منہ بدا سے کیا مراد؟ ابتدان اللہ تعالیٰ کے کلام جبریل علیہ السلام کلام نہیں ہے، ابتدان اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کے کلام کو لے کے رسول ہیں، رسول پیغمبر ہے، پیغمبر پیغام پہنچاتا ہے، پیغمبر اپنے تئیں پیغام نہیں بناتا، جب رسول ہیں تو پھر پیغام پہنچانے والے ہیں. جبریل علیہ السلام پیغام پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ کہ پیغام خود پیدا کیا ہے، خود ایجاد کیا ہے. تو منہ بدا اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی ہے، وَإِلَيْهِ يَعُودُ. تم تو صرف یہ کہتے ہو ابتدا، ہم تو انتہا بھی کہتے ہیں واپس اللہ تعالیٰ کی طرف. اور قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قرآن نہ کتابوں میں رہے گا نہ سینوں میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. پھر انہوں نے کہا جو شاعر و ماتریدی ہیں، عبارت عن کلام اللہ، اللہ کے کلام تو ہے ٹھیک ہے مانتے، مخلوق بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ لفظ جو ہے لفظ نہیں ہے، حکایت نے عبارت عن کلام اللہ، حقیقت کلام اللہ نہیں، مجازن اللہ کے کلام مان لیتے ہیں. سلف نے کیا کہا؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، منہ بدا و الیہ یعود، بحرف و صوت. حرف بھی ہے، حرف بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، آواز بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، صوت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، بولا کلام کسے کہتے ہیں؟ پھر کہتے اس کے لیے حلق کا ہونا لازمی ہے، ہونٹوں کو ہونا لازمی ہے، زبان کو ہونا لازمی ہے، دانتوں کو ہونا لازمی ہے. کس نے کہا ہے لازمی ہے؟ قیامت دن ہاتھ بولیں گے کہ نہیں؟ پاؤں بولیں گے کہ نہیں؟ زبان ہوگی، زبان ہے ہاتھوں کی، ہونٹ ہیں، دانت ہیں، کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہاتھ کو بلوائے گا بغیر زبان کے، خود کلام نہیں کر سکتا بغیر زبان بغیر ہوٹوں کے. سبحان اللہ, یہ کہاں کا بھی عقل ہے, کہاں کی سوچ ہے, کس نے کہا لازمی ہے؟ سبحان اللہ. الغرض تو بات عقیدے کی, میں اس سے تھوڑے سے رک گیا یہاں پہ, ورنہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن جب عقیدے کی بات آئی اور اس میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے, اور آج واضح ہو گیا الحمدللہ کہ سلف صالحین جب کوئی چیز بیان کرتے اس کے پیچھے راز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کافی تھا. انہوں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, عرش پر بھی ہے, فرش پہ بھی ہے. امام مالک فرماتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, بائن من خلق, اپنے خلق سے جدا ہے. یہ بائن کا لفظ کیوں آیا؟ جب جاہلوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش و فرش دونوں پر ہے, ہر جگہ موجود ہے, تو سلف نے یہ قید لگائی ہے, بائن من خلق ہی, اپنے خلق سے جدا ہے, خلق کے ساتھ نہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں ضرورت پڑی؟ جب تک انہوں نے نہیں کہا تو انہوں نے بھی نہیں کہا. جب انہوں نے ایڈ کیا ایکسٹرا انفارمیشن جس سے بدعقیدگی پیدا ہوئی, اس بدعقیدگی کو روکنے کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے بھی ایک لفظ زیادہ کر دیا. کیا لفظ زیادہ تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور بائن بھی اپنے جدا بھی اپنے مخلوق سے, یہ تو نہیں فرمایا. الرحمن علی عرش استوا, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیا نشان ہے, کافی تھا. سلف نے یہ کہا. جب جاہل لوگ آئے علم کی کرسی پر بیٹھ کر اور انہوں نے اہل کلام کا راستہ اختیار کیا, جہمیت کا اور اعتزال کا راستہ اختیار کیا, اور سلف صالحین کی مخالفت کی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, عرش پر اور فرش پر ہر جگہ پر ہے, تو سلف نے, پوری آج کی بات نہیں ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے زمانے کے امام ہیں اور اس پر اتفاق ہے سنن جماعت کا, کہ سلف کے اماموں میں سے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, بائن من خلق, اپنے خلق سے جدا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اور یہاں پر بھی ہے, زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, جیسے کہ جہمی کہتے ہیں. امام عبداللہ بن مبارک, امام المبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں, یہ واضح ایک تو عرش پر مستوی ہے, اور یہ بھی فرمایا نفی کی کہ زمین پر اشارہ کر کے فرمایا یہاں اور یہاں پر بھی, جیسے کہ جہمی کہتے کہ یہ قول کس کے ہر جگہ موجود ہے؟ جہمی کا قول ہے, اور آج اکثر مسلمان یہ قول اپنا چکے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شیخ صاحب فرماتے ہیں والمساجد هي احب البلاد الى الله, مساجد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے گھر ہیں, لقوله صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الى الله مساجدها, سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ گھر اللہ تعالیٰ کو, شہروں میں سے, زمین کے حصوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے, مساجدها, مسجد, کوئی بھی جگہ جس میں مسجد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, محبوب ہے. وابغض البلاد الى الله, اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بغض والی جگہ کون سی ہے؟ اسواقها, بازار. سبحان اللہ, کیا مطلب؟ بازار نہ جائیں خرید و فروخت کے لیے تو کہاں جائیں گے پھر؟ سبحان اللہ. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا دل اللہ کے گھروں سے جڑا رہتا ہے, یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. بازار جانا ہے تو ضرورت کے لیے, خرید و فروخت کے لیے. آج کل تو بازار تو میرے خیال ہے کوئی تفریح گاہ بن چکی ہے, میرا خیال ہے وہاں پر جو تفریح کے لیے زیادہ جاتے ہیں اور خرید و فروخت کے لیے کم جاتے ہیں. اب تو ہوٹلنگ بھی وہیں پہ ہو گئی ہے, اب تو یعنی سارا کچھ ایک چھت کے نیچے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے, بچوں کے کھلونے بھی وہاں پر ہیں, بچوں کے جھولے بھی وہاں پر آ گئے ہیں. الغرض میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بازار نہیں جانا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جگہ, ان جگہ کو اختیار کرنا یا جو وہاں پہ کام کرتے ہیں, اگر بازار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, مبغوض جگہ ہے, تو پھر تاجر تجارت بند کر دیں کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پر فتنوں کا باعث ہے, فتنے بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جو فتنوں سے بچ سکتا ہے اور حلال روزی کماتے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ کام کر سکتے ہیں. بازار میں ظاہر بازار میں بندہ تاجر بیٹھے گا, اب تاجر مسجد میں تو نہیں دکان کھول سکتا نا, بازار میں ہی بیٹھنا ہے اس نے, تو پھر ایسی جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا بوز والی جگہ ہے, جی ہاں, اس کے لیے جو فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے, جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. تو حلال جو کماتا ہے اور حلال جو کھاتا ہے اور حلال بیچتا ہے, خرید و حلال کی کرتا ہے, اپنے آپ کو فتنوں سے مصیبتوں سے بچاتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے, ایسا تاجر تو مطلوب ہے نا. اگر یہ تاجر بھی بازار چھوڑ کے بھاگ جائیں گے حدیث سن کے تو پھر باقی کون رہے گا؟ پھر ہم لوگ اور ہمارے گھر والے کہاں سے جا کے خرید و فروخت کریں گے؟ تو اس سے مراد ہرگز, اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, یہ اپنی جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور مساجد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ آباد ہونے چاہیے نا, اور جو پسند ہے وہ آباد تو نہیں ہونے چاہیے نا. آج کل دیکھ لیں کیا آباد اور کیا برباد ہے, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھ لیں آخری عشر رمضان میں, آخری عشر میں دیکھ لیں آپ, بہترین راتیں پورے سال کی, لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں سے ایک رات میں ہے. عید کی شاپنگ رمضان کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور آخری دس میں عروج پکڑ لیتی ہے, ورنہ تو ڈکلائن نیچے ہونا چاہیے تھا نا. چلو پہلے 20 راتیں تو گزر گئی نا, آخری 10 راتیں تو بچ جاتی. نہیں, پہلی تاریخ سے یوں گراف جاتا ہے شاپنگ کا, پہلی تاریخ, 10 تاریخ, 20 تاریخ, اور باقی جو اگلے 10 ہے اور گراف اوپر جاتا ہے. یعنی اگر جو چیز نہیں بھی خرید وہ بھی خریدنی ہے, آخری 10 میں خریدنی ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک, اصل میں عید کا اسٹاک ابھی آنے والا ہے, ابھی نئی چیزیں آنے والی ہیں, ایک خرید چکے باقی اور بھی خریدنا ہے. سبحان اللہ, پہلے 20 راتیں بھی گئی, آخری 10 راتیں بھی گئیں, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بازاروں کو مزین کیا جا رہا ہے, خوبصورت بنایا جا رہا ہے, شیطان بسیرا کرتے ہیں, شیطان ان سلجن بازاروں میں بسیرا کرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں تراویح مشکل سے لوگ پڑھتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں بازاروں کی طرف. صلاۃ اللیل تہجد کے لیے بھی مساجد منتظر ہوتی ہیں کہ کب لوگ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کریں گے اور نماز پڑھیں گے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا دن میں اور الحمدللہ 5 وقت نمازیں بھی پڑھ لی ہیں, تراویح بھی کسی طریقے سے پڑھ لی ہیں, اب کیا بچا ہے؟ الحمدللہ ہم نے پورے رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے, اب بازار میں پھرتے رہو, اب جہاں پہ جاتے رہو, آپ آزاد ہو, یہ مطلب نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پوری رات کا قیام لکھ دیا, اس کے مطلب نہیں ہے کہ پھر ساری رات کو ضائع کر دو. یہ تو اس کا کرم ہے, اس نے مفت, جس شخص نے عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی اور اسی امام کے پیچھے تراویح کی نماز بھی پڑھی, جب تک وہ فارغ ہو چکا اس کے ساتھ وہ بھی فارغ ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں اجر و ثواب کے, گوئے کہ وہ ساری رات صلاۃ اللیل تہجد میں اپنا وقت گزار رہا ہے. کیا مطلب ہے کہ ہم پھر گھر میں جانے کی بجائے, اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے, یا سونے کے لیے آرام کرنے کی بجائے بازاروں کی طرف رخ کریں, اور بغیر وجہ کے صرف سیر کرنے کے لیے, یا بعض جوان صرف وہاں پہ جاتے ہیں نعوذ باللہ لوگوں کو تاڑنے کے لیے, دیکھنے کے لیے. اپنی ماں بہنیں بھی تو ہیں, یا وقت اس لیے گزرتا ہے بازاروں میں کہ کوئی پسند کرتا ہے, کوئی جوان بھی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی بہن یا ماں کے ساتھ بازار گیا ہو ضرورت کے لیے, شاپنگ کے لیے, مکمل پردے میں ہو اور لوگ اسے, لڑکے اسے چھیڑ رہے ہیں, تاڑ رہے ہیں, کسی کو پسند ہے. وہ یاد رکھیں جب ہمیں پسند نہیں ہے تو ان کو بھی پسند نہیں ہے, اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں, وہ آباد ہونے چاہیے. اور واللہ جب امت میں اللہ کے گھر آباد رہیں گے اور بازار ضرورت کے لیے لوگ جائیں گے, اور دور سے بھی کافر بھی گواہی دے گا کہ آج مسلمان بدلا ہے, اللہ کے گھر آباد ہوئے ہیں, پھر یہ حالت بھی بدل جائے گی ہماری. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری جگہ اور سب سے بری جگہ بیان فرمائی. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی الحث علی الاجتماع فی المساجد, اور اس حدیث میں یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہونے کی, کیوں؟ لتلاوت القرآن وتدارسی, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اور اس کا مدارسہ کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے. کیسے ہوگا؟ ویکون ذلك بقراءة احد المجتمعين والباقون يسمعون. قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے پھر طریقے بیان کیے شیخ صاحب نے. نمبر ایک, بقراءة احد المجتمعين, جو وہاں پہ جمع ہوئے ہیں, ایک شخص تلاوت کرتا ہے, قرأت کرتا ہے, والباقون يسمعون, باقی سنتے ہیں. وبقراءتهم بالتناوب ليقوم بعضهم بعضا في القراءة, یا باری باری ایک پڑھتا ہے, پھر دوسرا پڑھتا ہے, پھر تیسرا, پھر اس طرح سے سارے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی قراءت کی تقویم کریں, یعنی تصحیح کریں. اگر کوئی غلطی ہے پڑھنے میں, تلفظ میں غلطی ہے, تو اس کو درست کیا جائے. یہ طریقہ بھی درست ہے, یہ بھی تلاوت القرآن میں طريقة شاملة. واستفيد كل واحد منهم من غيره ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ وجد. اور ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں، اگر کسی کے کوئی غلطی ہے اس غلطی کو درست کر دیا جاتا ہے. وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ عَالِمٌ بِتَفْسِيرِهِ عَلَّمَهُمْ، اگر ان میں سے کوئی عالم ہے تفسیر کا جو علم رکھتا ہے، تو پھر وہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، لفظ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، صحیح معنی بھی بیان کرتا ہے، تفسیر بھی بیان کرتا ہے. وَإِن كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور اگر اہل علم ہے ایک سے زیادہ وہاں پہ، فیہ تدارسوا معانی، تو معانی بھی ایک دوسرے سے مدارسہ کرتے ہیں مختلف تفاسیر سے. ورجعوا في ذلك الى كتب التفسير في الروايات والدرايات المبنيه على ما كان عليه السلف هذه الامه، اور ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے سوال کر کے اس آیت کا صحیح معنی کیا ہے، اس لفظ کا صحیح معنی کیا ہے، فلان تفسیر میں یہ معنی آیا ہے، فلان مفسر نے یہ بات بیان کی ہے، خاص طور پہ وہ تفسیر جس میں سلف صالحین کے اقوال ہوں، تفسیر و بالاثر جسے کہتے ہیں، وہ نہیں جو صرف علم و کلام کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر یا منطق یا ذوق یا کشف یا وجد کی بنیاد پر یا کسی ایک عالم کے قول کے تقلید کرتے ہوئے معنی بیان کی جاتی ہے، سب غلط باطل مناہج ہیں. جو صحیح منہج قرآن کو سمجھنے کا وہ ہے سلف کی تفسیر، جو تفسیر صحابہ کرام نے کی ہے اور تابع اتباع التابعین نے، بہترین تین زمانے کے لوگوں نے کی ہے، وہ سب سے بہترین تفسیر سمجھی جاتی ہے. والجزاء على الاستماع في المساجد، اور جزا کیا ملے گی ان کو جب وہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، لتلاوت القرآن وتدارسه، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے، اربعۃ امور، چار انعامات ملیں گے ایک سے بڑھ کر ایک. ہی نزول السکینہ، نمبر ایک سکینت نازل ہوگی، والطمأنینہ، اور اطمئنان، دل کا سکون، اطمئنان اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرے گا. جو سکون ڈھونڈتے رہتے ہیں نا پوری دنیا میں، سکون ملے گا یہ اس جگہ پر اور اس طریقے سے ملے گا، اور یہ کر کے دیکھنے ذرا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ درس کا آغاز کرتے فجر کی نماز کے بعد، فجر سے لے کے ظہر سے پہلے تک، پھر ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، طالب علم بیٹھے رہتے تھے. آج ہم دو درس مشکل سے وقت نکال کے آتے ہیں، ہماری کمر ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور کہتے اب سر گھوم رہا ہے، سر میں درد ہے. وہ کیا کرتے تھے، کس طریقے سے، ان کی کمر کے پٹھے نہیں ہوتے تھے کیا، پلاسٹک کے تھے، لوہے کے تھے، کس چیز کے تھے، ان کو بھی درد ہوتا تھا، تکلیف ان کو بھی ہوتی تھی، لیکن دل میں تڑپ ہوتی تھی علم حاصل کرنے کی. اور پھر جب سکون نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، تو پھر جسم کا درد بھی چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو شیسا فرماتے ہیں چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. نمبر ایک، نزول السکینت، نازل ہوگی سکینت علیہم، وطمانین، وطمینان بھی. نمبر دو، وَأَنَّ الرَّحْمَةَ تَغْشَاهُمْ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت. سبحان اللہ، دل میں سکون ہے اور ہر طرف سے رحمت ہی رحمت ہے. اَي تَشْمَلُ وَتُغَطِّيهِمْ، یعنی سب کو شامل کر کے ڈھانپ لیتی ہے. نمبر تین، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحُفُّهُمْ، اَي تُحِيطُ بِهِمْ، یعنی فرشتے گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ، کیسی مجلس ہے یہ، سکینت نازل ہو رہی ہے دلوں پر، ہر طرف سے رحمت چھائی ہوئی ہے، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اور ایک بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرش گھیروں سے مراد یہ ہے کہ زمین سے لے کے ساتویں آسمان تک فرشتے گھیر لیتے ہیں. صرف زمین پہ نہیں، اس مجلس میں نہیں، صرف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مجلس ہے یہ خاص مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا خاص ذکر ہو رہا ہے. اور چوتھی بات، ان اللہ تعالی یذکرہم عند الملائکہ، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے ہاں. ساتویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. المعنی، اس کا معنی یہ ہے، من اخره عمله عن دخول الجنه لم يسرع بنسبه الى دخول الجنه، جس کا عمل اسے جنت میں داخل ہونے سے پیچھے کر دے اس کے نسب، اس کا حسب اسے جنت میں جلدی کر کے آگے نہیں لے جا سکتا تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ، یہ دیکھیں جب جنت میں داخل ہونے کی بات کی، جو علم شرعی حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اب ایسا راستہ بھی ہے جو جنت سے پیچھے بھی کر دیتا ہے. وہ کیا ہے، کہ کوئی شخص عمل چھوڑ کے اپنے حسب و نصب کے کمال پر جنت میں داخل ہونا چاہے، اپنے سٹیٹس کی بنیاد پر، اپنے نام کی بنیاد پر. میں بعض لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں، یا جیسے شیعہ کہتے ہیں ہم اہل بیت میں سے ہیں، بس ہمارے لیے ہی کافی ہے. شرک کریں، بدعات کریں، خرافات کریں، کچھ بھی کریں، ہماری نسبت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طرف ہے. ہم آل بیت میں سے ہیں، ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اس لیے ہم بخشے گئے ہیں. کس نے کہا بھی بخشے گئے ہیں؟ ابو لہب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، چچا نہیں سگے چچا، یعنی باپ کے سگے بھائی ہیں. کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہوا ابو لہب. کہاں پہ ہلاک ہوا؟ جہنم میں، وہ اور اس کی بیوی بھی. ابو طالب کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن محبت بغیر اتباع کے کوئی فائدہ مند ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، کوئی حجت ہو میرے پاس اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں میں پیش کروں. دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مرے گا، بے دین ہو کے مرے گا؟ تو ابو طالب کہتے آخری الفاظ علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت پر میں مر رہا ہوں. عبد المطلب کی کیا ملت تھی؟ کعبہ کے گرد کتنی بت تھے؟ 360. کس کی اجازت سے تھے؟ سردار کون تھا؟ عبد المطلب تھا کہ نہیں؟ تو کیا ملت تھی اس کی؟ شرک تھی. ابو طالب کس ملت پہ مرا؟ شرک پہ مرا. صحیح مسلم کی روایت میں واضح الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے، جن سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ ابو طالب ہیں، نام بھی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن المعتبر في ذلك الإيمان والتقوى، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان تقوی کی بنیاد پر کوئی جنت میں جاتا ہے. عمل ہوتا ہے نا، عمل کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور تقوی تو ہے نا. اب بغیر عمل کے، بغیر ایمان اور تقوی کے جنت میں کوئی جائے گا نہیں. کما قال اللہ عز وجل، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ، تم سے بہترین بندہ وہ ہے جو تم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. قال ابن رجب في جامع علوم والحكم، ابن رجب رحمه الله فرماتے ہیں جامع علوم والحكم میں اس حدیث کے شرح میں معناه ان العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الاخره، اس سے مراد یہ ہے کہ عمل ہی انسان کو جنت کے، آخرت کے درجات کو پہنچا دیتا ہے. كما قال تعالى، جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں ولكل درجات مما عملوا، اور ہر بندے کے درجات ہیں ان کے علم کے مطابق. فمن ابطا به عمله، و جس کا عمل اسے ابطا، اصل میں سلو کرنا ہے، اسرع یعنی تیز کرنا ہے، تو اصل مراد یہ ہے پیچھے اور آگے. جو سلو ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، سپیڈ کم ہوتی ہے، تو وہ پیچھے رہتا ہے، جو تیز ہوتا ہے اسرع ہے وہ آگے ہوتا ہے. تو اس سے مراد پیچھے اور آگے ہے، لفظ ہے ابطا یا بطا اور اسرع. فمن ابطا بعمله ان يبلغ به منازل العالیہ عند اللہ تعالی لم يسرع بنسبه، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، کس چیز سے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ کا جو بھی بلند درجات اسے پانے کے لیے، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، نہ ہی ان درجات تک پہنچا سکتا ہے. چاہے نسب کس کیسا بھی ہو، نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہ ہو. یہ بات لوگوں کو کہتے ہیں یہ ولی ہے، مادرزاد ولی ہے، اس کا باپ بھی ولی ہے، اس کی ماں بھی ولی ہے، اس کا دادا بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے، پھر ولی دوسروں کی ولایت بانٹتا رہتا ہے، یعنی یہ پیدائشی جنتی ہے، یہ جنت بھی بانٹتے رہتے ہیں. سن لیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، اللہ تعالی نے جزا کو مرتب کیا ہے اعمال پر، انساب پر، نسب پر نہیں. کوئی شخص آل بیت میں سے ہے یا عربی ہے، اس کا کیا کمال ہے اس میں؟ اس نے کب اللہ تعالی سے مانگا تھا اللہ تعالی مجھے آل بیت میں پیدا کرنا، یا مجھے عربی پیدا کرنا؟ اور جو حبشی، اس کے کیا قصور ہے؟ اس نے کب کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے حبشی پیدا نہ کرنا؟ تو کمال قصور اس میں کسی کا ہے؟ کسی کا نہیں ہے. لیکن جو عمل صالح کرتا ہے علم اور تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، جس کا عقیدہ درست ہے، توحید اور سنت پر اور منہج سلف پر قائم ہے، یہاں پر کمال ہے کہ نہیں؟ اسے راستہ اختیار کا توفیق اللہ تعالی نے دی ہے. تو اصل کمال ہے عمل کا, نسب کا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ نسب ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. كما قال تعالى جل الله تعالى فرمات فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. یہ نسب دنیا کا ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے جب سور پھونکا جائے گا فلا انساب بینہم یومئذن, اس دن کوئی کسی کا رشتہ نہیں باقی رہے گا, کوئی نسب باقی نہیں رہے گا, سب برابر ہو جائیں گے. یہ نسب کہاں پہ ہے؟ دنیا میں ہے. سور پھونکا جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی, آخرت میں دوبارہ زندہ ہوگی, وہاں پر اپنے ایمان تقوی سے پہچان ہوگی, عمل سے پہچان ہوگی, نہ کہ نسب سے پہچان. نسب دنیا کے لیے تھا, پہچان کے لیے تھا, وہ ختم ہو چکا, دنیا ختم ہو چکی ہے. ولا يتساءلون, اور نہ ہی کوئی پوچھے گا نسب کے بارے میں, ہاں جی اب جو فلاں نسب کے اس لائن پہ کھڑے ہو جائیں, فلاں نسب کے وہاں پہ چلے جائیں, نہیں ایسے نہیں ہوگا. وہاں پر میدان محشر میں انبیاء کا ٹولہ ہوگا, انبیاء کی امتی ہوں گے, صحابہ کرام ہوگا, صحابہ کرام کے متبعین ہوں گے, ان کے پیچھے چلنے والے متبعین احسان الی یوم الدین, چور چور کے ساتھ کھڑا ہوگا, زانی زناکار کے ساتھ کھڑا ہوگا, سود خور سود خور کے ساتھ کھڑا ہوگا, شرک کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اہل کفر کے ساتھ ہوں گے. کوئی فرعون کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی نمرود کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کوئی صحابہ کرام کے ساتھ اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں. وہاں پر کوئی نسب والے کے ساتھ نہیں ہوگا. الی ان قال ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے, پھر ایک شعر پڑھتے ہیں اس معنی پہ, لعمرک ما الانسان الا بدینہ, قسم ہے تمہاری عمر کی, اور یہ قسم جو ہے جائز نہیں ہے, شعر و شعر میں سب چلتا ہے, کسی شاعر نے قسم کھا لی ہے, لعمرک تیری عمر کی قسم. اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ مخلوق کی قسم کھائے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ خالق ہے. والفجر والعصر والعمرک, اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فجر کی عصر کی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم کھائی, آپ سب کی عمر کی بھی قسم کھائی. والعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری عمر کی قسم, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے. لیکن شعر ہے, کس نے یہ شعر کہہ دیا, لعمرک ما الانسان الا بدینہ, تیروں کی قسم انسان صرف اپنے دین سے پہچانا جاتا ہے. فلا تترک التقوى اتکال علی النسب, تقوی کو چھوڑ پر صرف نسب پہ بھروسہ مت کرنا. لقد رفع الاسلام سلمان فارس, اسلام نے سلمان فارس کو بلند درجہ عطا فرمایا, بلند کیا. وقد وضع الشرك النسيب ابا لهب, اور شرک نے پست کر دیا ہے بڑے نسب والے ابو لہب کو. سبحان اللہ. آٹھویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, مما استفاد من الحدیث, حدیث میں سے بعض اہم پیغام. نمبر ایک, الترغیب فی تنفیس الکرب فی الدنیا, پورے حدیث کے پچھلے درس کی اور آج کے درس میں جو باقی شرح تھی, جو بھی یہ سات پیارے پیغام و نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان میں سے جو بعض اہم پیغام. نمبر ایک, الترغیب فی تنفیس الکرب فی الدنیا, ہمیں اس حدیث سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رغبت دلا رہے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی تکلیفیں, لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو رفع کریں. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى, اور یقین اللہ تعالیٰ, يُنَفِّسُ بِهَا كُرَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے پریشانیاں اللہ تعالیٰ رفع کر دیتے, ختم کر دیتے ہیں. گویا کہ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی کسی تکلیف کو دور کی, اللہ تعالیٰ دور کیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور کر دے گا. دوسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, ان الجزاء من جنس العمل, جزاء عمل کے جنس میں سے ہی ہوتا ہے. فالعمل تنفیس قربہ, عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کر دی ہے یا اس میں سے کسی مصیبت کو رفع کر دیا ہے. والجزاء تنفیس قربت, فالعمل تنفیس قرب, عمل کیا ہے؟ کسی کی مصیبت کو رفع کیا, پریشانی کو رفع کیا. جزا کیا ہے؟ تنفیس قرب, جزا بھی یہی کہ قیامت کے دن اس کے لیے مصیبت ٹال دی جائے گی. نمبر تین, الترغیب فی التیسیر علی المعسرین, رغبت دلائی جا رہی ہے اس حدیث میں کہ تنگ دست لوگوں کے لیے آسانی کی جائے. وان الجزاء علیہ, اور جو ایسا کرے گا اس کی جزا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن, تیسیر فی الدنیا والآخرہ, اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی اللہ تعالیٰ کر دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. دنیا کی آسانی اور آخرت کی آسانی, انسان کو چاہیے کہ اس دنیا, مجھے بتائیں کہ اس کی دنیا آسان ہوگی نہیں اور آخرت بھی آسان ہوگی نہیں. جو یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان راستہ ہے, اپنا عقیدہ درست کر لے, منہج درست کر لے, لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دے, مسلمانوں کی مدد کرنا شروع کر, ان کے لیے مشکلات آسان کرنا شروع کر دے اپنی طاقت کے مطابق, یعنی کہ دوسرے سے ادھار لے کے دوسروں کا قرض کی ادائیگی کرے اور خود کو مقروض کر دے. مطلب نہیں, مطلب یہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی آسانی پیدا کر دیتا ہے. نمبر چار, شیخ صاحب فرماتے ہیں الترغیب فی ستر العیوب, اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ رغبت دلائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, حین تکون المصلحۃ فی سترها, کہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنے کی رغبت ہمیں دلائی جا رہی ہے اس حدیث میں, جب مصلحت ہو لوگوں پر پردہ ڈالنے کی. مصلحت کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ شخص اس لائق ہو کہ اس پر پردہ ڈالا جائے. انہوں نے تفصیل بیان کر چکے پچھلے درس میں, اگر کوئی شخص ڈرگز کا کاروبار کرتا ہے, شراب خود بھی پیتا ہے یا نہیں پیتا لیکن بیچتا ہے, یا کسی نے کی بدکاری کا اڈا کھولا ہوا ہے کسی جگہ پہ, اور آپ کو پتا ہے اب یہاں پہ پردے کی بات نہیں ہے, یہاں پر آپ جو بھی ذمہ دار ادارہ ہے, پولیس ہے یا جو بھی ذمہ دار ادارہ ہے, آپ وہاں پر کمپلینٹ کریں گے تاکہ یہ فساد جو ہے جڑ سے اکھڑ جائے, ختم ہو جائے. ہاں اگر ایک شخص خود شراب پیتا ہے, چھپ چھپ کے پیتا ہے, خود کو گناہ کرتے چھپ چھپ کے کرتا ہے, آپ کو پتہ چل گیا, آپ نصیحت کریں, اس کو پردہ بھی نصیحت بھی کریں, یہ مقصد ہے اس کا. وَأَنَّ الْجَزَاءَ عَلَيْهَا, جو ایسا کرے گا سِتْرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں پردے میں رکھے گا. اللہ اکبر, دنیا و آخرت کی آسانی, دنیا و آخرت کا پردہ بھی ہے. اللہ اکبر. نمبر پانچ, الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم, ہمیں اس حدیث میں یہ بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا مددگار رہے, اسے مدد کرتا رہے. اور مدد سے کیا مراد ہے؟ وتعاونوا على البر والتقوى, بر اور تقوى, اچھے کاموں میں مدد کرنی چاہیے مسلمان کو, مسلمان کی, یعنی کہ برے کاموں میں بھی مدد کرنی ہے, نہیں اس کی مراد نہیں ہے یہ. اعانت مدد سے مراد ہے اچھے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں, بدکاریوں میں نہیں. كلما حصل منه العون لإخوانه, اور جب تک یہ مددگار رہے گا مسلمان بھائیوں کا, فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہے گا اور اس کو توفیق دیتا رہے گا. نمبر چھ, شیخ صاحب فرماتے بیان فضل طلب علم شرعی, طلب علم شرعی کی فضیلت کا بھی بیان اس حدیث میں واضح ہو چکا ہے. نمبر سات, فضل الاجتماع فی المساجد, مسجد میں اجتماع اور اکٹھا ہونے کی فضیلت کا بیان. لتلاوت القرآن و تدارسہ, خاص طور پہ اس غرض کے لیے جب جمع لوگ ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. نمبر آٹھ, ان الایمان والعمل الصالح سبب دخول الجنہ, کہ یقیناً ایمان اور عمل صالح جنت میں داخل ہونے کے سبب ہیں. وبلوغ الدرجات العالیہ, اور بلند درجات حاصل کیے جاتے ہیں عند اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کے ہاں علم اور عمل صالح سے جنت میں داخل ہونے کے سبب بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بلند درجات پانے کے بھی سبب ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے اور بلند درجات سے ہمیں نوازے. نمبر نو, شیخ صاحب فرماتے ان شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله, کہ بے شک اچھا نسب یا نسب کا شرف جو ہے عمل صالح کے بغیر اسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.